الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم میں موجود وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں لیکن اس مطالعے کے پیچھے جو تھیم ہے وہ تھیم یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین میں مکمل داخلے کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام کسے کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات مکمل نظام ایک مکمل دین ہے لہذا دین کا آغاز یا اسلام کا آغاز ہوتا ہے عقائد سے ایمانیات سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ چھ گوشے ہیں انسانی زندگی کے تین کا تعلق انفرادی معاملات سے ہیں اور تین کا اجتماعیت سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت سے جیسے ہی کوئی شخص اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے وہ شخص مسلمان ہے قانونی اعتبار سے ہر وہ شخص جو کلمہ شہادت پڑھے وہ مسلمان گردانا جائے گا اسی طرح کچھ اور بنیادی حقائق ہیں ایمانیات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے جس پر الحمدللہ تفصیلی بات ہم نے پچھلے جمعے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے حوالے سے جس میں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے یہ موضوع قرآن حکیم کے اور مقامات پر بھی آیا ہے مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 بھی ایمانیات ہی کی تفصیل بیان کر رہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلن آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين احد من رسلي وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. یہ بھی ایمانیات ہی سے متعلق تفصیلات ہیں. یہی موضوع سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کا ایک جامع تصور دیا، وہاں ایمانیات کی بھی تفصیل بیان فرمائی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. وہی ایمانیات کی تفصیل وہاں پر بھی آئی. تو بہرحال چند حقائق کو ماننے کا نام ایمان، عقیدہ، یہ بیسک ڈوگماز ہیں کہ جس کی تفصیل الحمدللہ اس سے پہلے بیان ہو چکی. لہذا جو ان چیزوں کو مانے گا وہ مومن کہلائے گا، ایمان سے مومن، ایمان والا. اور الحمدللہ یہ بات بھی عرض کی گئی پچھلی مرتبہ کہ ایمان کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، ان حقائق کا زبان سے اقرار کرنے والا مسلمان یا مومن ہے. البتہ ایمان کا جو دوسرا اور اہم ترین درجہ ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے ان حقائق کی تصدیق کرنا. جتنا انسان کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے اس کا عمل درست ہوتا ہے، اخلاق درست ہوتا ہے، کردار درست ہوتا ہے، ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک معاشرت وجود میں آتی ہے. تو گویا ان تمام چیزوں کا تعلق ایمان سے. پھر آخری بات جو پچھلے جمعے بیان کی گئی تھی جس پہ زیادہ وقت نہیں لگ سکا، وہ یہ ہے کہ یہ ایمان حقیقی حاصل کہاں سے ہوگا؟ اس کی بنیاد پر تو قوموں کا فیصلہ ہو رہا ہے، امتوں کا فیصلہ ہو رہا ہے. حال قال جو ہے وہ حال میں تبدیل ہو رہا ہے. تو ایمان حقیقی کو حاصل کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کئی دفعہ بیان کی گئی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حوالے سے، کہ جب ہم اللہ کی آیات سنتے ہیں، چاہے قرآن میں سنیں، تراویح میں سنیں، نماز میں یا اور درس وغیرہ میں، تو یہ ایمان، یہ آیات ایمان میں اضافہ کر رہی ہیں یا نہیں، یا محض علم میں اضافہ کر رہی ہیں؟ ایک علم ہے، ایک ہدایت ہے، ایک ایمان ہے، تینوں میں فرق ہے. تو علم یقیناً اہم شے ہے، اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. لیکن علم کا ڈھیر لگا ہوا ہو، عالم ہو بہت بڑا، ایمان نہیں ہو، یا ہدایت نہ ملی ہو، یا اخلاص نیت نہ ہو، تو ظاہری بات ہے ایسا علم تو مصیبت بن جائے گا. تو بہرحال اس حوالے سے جائزہ لیجئے اپنا، آیات قرآنی سنتے ہیں تو کوئی کرنٹ لگتا ہے یا نہیں، یا ڈیڈ مٹیریل ہیں؟ بڑا آسان ہے ججمنٹ، 220 کا کرنٹ لگائیے، اگر زندہ ہوگا تو انسان ہل جائے گا، کرنٹ لگے گا. اور مرد مر چکا ہے، دیر از ناٹ نیڈ ٹو ویپ دا ڈیڈ ہارس. مردار گھوڑا ہے، اس کو کتنا ہی آپ چابک مارتے رہیے، مردار ہے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اسی طرح ایمان اگر دل میں ہے، خیر موجود ہے، خیر کا کوئی نہ کوئی جذبہ ہے، آیات قرآنی سنتے ہیں تو جذبہ بیدار ہوتا ہے، زندگی بیدار ہوتی ہے، انسان اپنے رب سے ملاقات کا ایک جذبہ، ایک شوق، ایک عزم پیدا ہوتا. تو بہرحال اس آیت کو معیار بنا کر ہم سب اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیات قرآنی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں یا نہیں. کرتی ہیں تو مومن ہیں، اور نہیں کر رہی تو بہرحال ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے. یہ تھا پچھلے جمعے کا خلاصہ. اب اس کے بعد، ایمان کے بعد، اگلا مرحلہ دین اسلام میں ہے ارکان اسلام کا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے اسلام کو تعبیر کیا ہے پانچ ارکان سے. اور یہ وہ حدیث ہے جو الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے. پہلے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یعنی ایک عمارت کا اگر تصور لائیں جس میں بنیاد ہوتی ہے، پلرز ہوتے ہیں، چھت ہوتی ہے، اس تصور کے تحت سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. جس کا آغاز یا فاؤنڈیشن پلر کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جو اس بات کی گواہی دے دیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. کیسے پتا چلے گا کہ یہ پکا مومن ہے یا نہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کیا، اور رمضان کے روزے رکھے. لیکن ذہن میں رہے کہ یہ پلرز ہیں، پلرز ارکان ہیں، ان کے بغیر اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں، تصور ہی نہیں. لیکن ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ان کا سٹیٹس کیا، حیثیت کیا، کہ یہ اسلام کی عمارت کو مضبوط تر، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اصل اسلام نہیں ہے. آج ہمارا تصور دین یہ ہے کہ ہم اسی کو دین یا اسلام یا اصل دین سمجھ بیٹھے، بس یہ غلطی ہے. لہذا آج انشاءاللہ تفصیل سے آج کے بعد اگلے جمعے میں بھی ہم سمجھیں گے کہ رب کائنات نے یہ جو عبادات کا تصور دیا، یہ اصل میں اسی فرما برداری، اللہ کے سامنے پوری زندگی گردن جھکانے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا اس میں اہم ترین رکن کون سا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم سب جانتے ہیں، اہم ترین رکن نماز قائم کرنا ہے، جس کو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ امفیسائز کیا، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. لیکن کیسا ستون ہے؟ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا. ومن ہدمہا فقط ہدم الدین، جس نے اس کو منہدم کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین ہی کو چھوڑ دیا، دین ہی کو ترک کر دیا. تو یہ چاروں کے چاروں پلرز امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ غور کیجئے، تین ارکان ایسے ہیں جو ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہی نہیں. مثال کے طور پر حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. جس پر ہے اگر وہ زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر دیں تو اب فرض ادا ہو گیا، ساری زندگی کے لیے فارغ ہو گیا، اب مزید حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ صاحب استطاعت اگر حج کر لیں اس کا فرض ادا ہو گیا. اسی طرح ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، فرض ادا ہو گیا، پورے سال کے لیے فارغ ہو گئے. اسی طرح رمضان کا روزہ آیا، روزے رکھ لیے پورے مہینے کے الحمدللہ، اب گیارہ مہینے تو روزے فرض نہیں ہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ایک دن میں اللہ پاک نے پانچ مرتبہ فرض کی ہے، یہ ہے اہم ترین بات، کہ جو تمام مسلمانوں پر کچھ ایکسیپشنز کے سوا باجماعت فرض ہے. تو آپ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اس رکن نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ حج کی بڑی عظیم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو. رکو اور سجدہ کب کہاں کیا جاتا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، اس سے مراد نماز ہے، یعنی نماز ادا کرو. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور رکوع اور سجدے کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، یعنی نماز ادا کر لی، دیگر ارکان اسلام ادا کر لیے، اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن پہلے پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کے، بھلائی کے کام کرو۔ عبادت بھی کر لی، اب کون سے مزید بھلائی کے کام کا تذکرہ ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، دنیا کی اس آزمائشی زندگی میں، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آزمائشی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آئیے آج کی گفتگو کا جو اصل حاصل ہے، 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، کہ ہم ان ارکان اسلام کی حکمت کو سمجھیں گے۔ ارکان اسلام تو ہر شخص کو پتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن یہ نماز، روزہ، حج، زکات کیوں فرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ اگر یہ مقاصد ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ ان ارکان کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں، اس کی لذت حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آبجیکٹیو ہی حاصل نہ ہو تو بس ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اعضا۔ اقبال کے اشعار بعض اوقات بہت 100% درست نظر آتے ہیں، اپنے معاشرے کو جائزہ لیں اور اقبال کے اشعار سنیں تو 100% نظر آتا ہمارے معاشرے کی تصویر کشی کی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں، روحیں بلالی نہ رہی۔ سیدنا بلال بھی تو اذان دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس اذان میں کیا تاثیر تھی۔ تو رہ گئی رسم اذان، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ صرف فلسفیانہ گفتگو نہیں کرتے تھے، تذکیر و یاد دہانی اور آخرت کی طرف لے کے جاتے تھے ہر معاملے کو۔ آج فلسفی ہیں، بڑے بڑے سکالرز ہیں، علماء ہیں، بلکہ علامہ ہیں۔ ایک علامہ کا نام آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا فوری طور پر، وہ تو لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں تمام عبادات سے، سب یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، بس جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو۔ تو بہرحال یہ علامہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ایک غزالی تھے رحمت اللہ علیہ۔ رہ گئی رسم اذاں، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی ان عبادات سے اس کی جو اصل روح ہے وہ نکال لی جائے۔ اس جسم میں سے روح نکال لیں تو کیا بچے گا؟ یہ جسم 24 گھنٹے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، اس میں بدبو آ جائے گی، فوری طور پر اس کو ڈسپوز آف کر کے آتے ہیں تاکہ بدبو نہ آئے، سڑ نہ جائے، اگر روح نکال لی جائے۔ اسی طرح عبادات میں سے اگر روح نکال لی جائے تو وہ عادت بن جائے گی، اور اس وقت اکثر و بیشتر ہم ایک عادت کے تحت تو بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ سوشل اسٹیٹس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، قربانی کرتے نہیں ہے، کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات میں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہہ رہا سر پڑھنی پڑتی ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ جب ابو گھر میں ہوتے ہیں تو پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ عبادت کا نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہوگا کہ یہ کام کیوں کرو۔ لہذا آئیے جانتے ہیں قرآن حکیم سے کہ اللہ پاک نے نماز کیوں رکھی، اور ایک دن میں 5 مرتبہ، اور فجر کی نماز، سبحان اللہ، ساری رات کئی ایسے کے تعاون سے آپ جاگتے رہے، آ رہی ہیں، کبھی جا رہی ہیں، کبھی آ رہی ہیں۔ جنریٹر والے، یو پی ایس والے تو بہرحال پھر بھی سوتے رہتے ہیں، جن کے گھر میں یہ سہولتیں نہیں ہیں، تو ساری رات رت جگہ ہی رہتا ہے تقریباً، گرمی الگ۔ اب ایسے میں صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شدید نیند کا غلبہ ہے، مولوی صاحب بلا بھی رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اور ہمارا نفس کہہ رہا ہے النوم خیر من الصلاۃ. یہ ایک جنگ ہے جو ہمارے اندر رکھی ہے اللہ پاک نے. مولوی یا مؤذن صاحب بلاتے ہیں آئیے نماز کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن نفس چاہتا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے. تو بہرحال اس حکمت کو سمجھ لیجئے، نماز اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد کا ذریعہ ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول، رب کائنات فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرنا، اور عبادت کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری. بڑی پیارا حصہ ہے یہ سورہ طہٰ کی آیت مبارکہ، اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. تو نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ سرکشی نے کر دیے، سرکشی سرکش ہو جاتا ہے انسان. کلا ان الانسان لا یطغى اراہ استغنا ان الى ربک رجعا، سرکشی کرتے ہی ہیں، پکڑے جانے کا خوف نہ ہو، کچھ مکمکا کا پہلے سے معاملات سیٹل ہو. تو جیل جانے میں کیا ہے؟ جیل تو اور وی آئی پی جگہ ہے، اور لگژریس جگہ ہے، عیاشیوں کی جگہ ہے، اور اگر وہ جیل کوئی ہاسپٹل ہو تو وہاں شہد کے نام پر شراب پیتے ہیں لوگ آرام سے. جب پکڑنے آتے ہیں چیف صاحب تو وہ شراب جو ہے وہ شہد میں بدل جاتی ہے، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہوں گے آپ، یہ تو عیاشیوں کی جگہ ہے. جیل اس وقت جیل ہے جب وہاں ان کو لو لیول پر گزارا جائے زندگی 24 گھنٹے، تب پتہ چلے جیل کیا ہے. اور خاص طور پر جو مال لوٹا ہے، جو الیگیشن نہیں جو ثبوت کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے، وہ مال نکلواؤ ان سے جنہوں نے اس قوم کی تقدیر بدل دی، اس کو غلام بنا دیا. ایسے لوگوں کو پکڑ کر سزائے موت دی جائے، لٹکایا جائے سب کو، اور ان سے مال لیا جائے واپس، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ یہ تو پھر ایک ڈیلنگ ہے بس. ڈیل ہمارے ملک میں ڈیل ہوتی ہے. پرویز مشرف صاحب سے ڈیل کر کے آئے تھے بہن بھائی، میثاق جمہوریت کے نام پر. پرویز مشرف صاحب مجبور ہو گئے تھے، اب ان کا اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ براہ راست 3 عہدوں کو سنبھال سکیں، چیف آف آرمی اسٹاف، صدر مملکت، اور نہ جانے کیا کچھ بنے ہوئے تھے. تو بہرحال ڈیل کی اور بہن بھائیوں کو آنے کی اجازت دی، لیکن ان بہن بھائیوں نے یا ان کے لوگوں نے کیا کیا اس قوم کا؟ 10 سال میں جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 12 سال میں جتنا قرض اس قوم پر آیا ہے، پورے کے پورے 40 سال میں نہیں آیا. اور ادھار لے لے کر شراب پیتے رہے، پلاتے رہے، قوم کو مست کرتے رہے. نصف لی و نصف لک ہذا قوم الجاہلون، بڑا اچھا اصول ہے سمجھ لیں اگر آپ، آدھا میرا آدھا تمہارا. یہ جاہل قوم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ووٹ پھر بھی انہی کو دیں گے. تو بہرحال اس قوم کا المیہ ہے یہ اوور آل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. بنیادی طور پر نماز یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اور یاد دہانی کس بات کی؟ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، رب کائنات اس کائنات کا مالک ہے، اور اس کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. بعض اوقات بھول کر ہم خود خدا بن بیٹھے ہیں. اقتدار اگر مل گیا تو نشے میں بھول گئے کہ رب کائنات کے سامنے حاضری دینی ہے. لہذا سرکشی نے کر دیے، دندنے لکو سے بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبیں تازہ کریں. سرکش نہ بن، اس رب کے سامنے جھک جا جس نے تجھے پیدا کیا. لہذا بار بار نماز ہمیں یاد دلاتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. بہت بڑا دعویٰ ہے، صرف تقریر شروع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں پورا دین ہے. یہ دعویٰ اور وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور عبادت کے لیے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. کتنی عظیم آیت مبارکہ ہے، غور کیجئے، پورا دین اس آیت میں ہے. لہذا نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے. بار بار ایک دن میں 5 مرتبہ. اب جائزہ لیجئے اپنا ذرا، واقعتاً کیا دین میں داخل ہوئے؟ کیا اسلام کے اس رکن کو ہم نے اہمیت دی ہے؟ میں چاہتا ہے تو مسجد سے نمازی غائب، اور خاص طور پر اگر کسی معاشرے کی صحت کا ایمان کے حوالے سے لیول چیک کرنا ہے تو فجر کی نماز کا جائزہ لے لیجئے. اپنی مساجد میں فجر کی نماز کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنے پرسنٹ مسلمان اور کتنے پرسنٹ مومن یہاں رہتے ہیں. یہاں اسلام اور ایمان کا فرق واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے. فجر کی نماز میں بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے شروع کے رمضان میں کہ سنت پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی مساجد بھری ہوتی ہیں الحمدللہ، وہی مسجد وہی نمازی وہی محلہ، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک جاتا ہے لگتا ہے خدا نہ خواستہ جیسے مسلمان مر گیا مومن مر گئے. فجر کی نماز جو ہے ایک صف زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی جو نمازی پورے سال کے نمازی ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، باقی نمازی کہاں ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر 2 نمازیں. ویسے آج کل تو ظہر بھی آسان نہیں ہے، 44 ٹیمپریچر پہ گھر سے نکلنا مشکل کام ہے، مسجد میں آنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی چلو ظہر عصر مغرب بہرحال انسان پڑھ ہی لیتا ہے. 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت بھاری ہیں بقول نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور لوگوں کو اگر اندازہ ہو کہ ان 2 نمازوں میں کتنا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھیں اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے. میں بعض اوقات ایسے لطیفتاً یہ بات عرض کرتا ہوں، ذرا جائزہ لیجئے گا، لطیفے میں لطیف میسج ہوتا ہے، میسج اگر اعلان ہو کہ اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد 1 کروڑ روپے حاصل ہوں گے یا اس کا ٹوکن دیا جائے گا، قرآن دازی ہوگی جس میں 1 کروڑ روپے لوگوں کو ملیں گے، کیا خیال ہے آپ کا مسجد میں نمازوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی عشاء کے بعد گھر ہی نہ جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس میں اٹریکشن ہے. 1 کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے؟ 1 کروڑ روپے سے آپ نے یہ خرید لیا یہ خرید لیا، لیکن وہ جو نیکی ملنے والی ہے، بھلائی نیکی، وہ کام کہاں آئے گی؟ ایک حافظ قرآن کی محفل ہے، بچے بیٹھے ہیں، ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا تم نے 1 پارا پڑھا، تمہیں اگر 1 کروڑ ملیں اور 1 کروڑ نیکیاں ملیں کون سی لوگے؟ ویسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، با خدا لوگ بچوں کی میجورٹی نے کہا ہم 1 کروڑ نیکیاں لیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں 10 سے 15 سال کے، الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں. 1 کروڑ روپے کی ورت اور ویلیو ان کو نہیں پتا ہوگی، کوئی حیثیت نہیں، لیکن 1 کروڑ نیکیاں لیں گے. میں نے اس معصوم بچے سے پوچھا آپ 1 کروڑ نیکی کیوں لیں گے جبکہ نیکی سے آپ آم تو نہیں خرید سکتے بھائی، ایک اتنی نیکی لے لو، اتنے کلو آم دے دو، کوئی دے گا آپ کو آم؟ کہنا نہیں. تو پھر آپ نیکیاں کیوں لیں گے؟ 1 کروڑ روپے لیں اس سے بنگلہ آئے گا گاڑی آئے گی. کہنا نہیں، ہمیں نیکیاں چاہیے کیونکہ نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی. یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا کہ کروڑ یا 10 کروڑ یا 20 کروڑ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نیکی جو تم نے کمائی قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر دین سیکھ کر سکھا کر اس کی اہمیت ان پیسوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، یہ ہے یقین. تو بہرحال جب یقین ہوگا تو انسان اپنی نیند قربان کرے گا، اور اندھیروں میں پڑھی جانے والی نماز چاہے وہ فجر ہو یا مغرب عشاء ہو، اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دی ہے جو اندھیروں میں مسجد میں آتے ہیں. اب ہمارے یہاں اتنے اندھیرے تو نہیں ہوتے، کراچی کی بات نہیں ہو رہی، الحمدللہ پوری دنیا میں اگر آپ جائیں تو بہت سے علاقے ایسے ہیں ابھی بھی جہاں یہ روشنی لائٹ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے، اندھیرا ہے، یا عشاء کی نماز میں اتنا گپ اندھیرا ہوتا ہے کہ مسجد جانا مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ایمان کی علامت ہے. مزید اس میں سمجھ لیجئے کہ مسجد سے محبت یہ ایمان اور مومن ہونے کا سب سے بڑا یقینی ذریعہ. سب سے بڑی علامت ہے اللہ کے گھر سے محبت، اس کے معاملات میں دلچسپی لینا، جیسے اپنے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے یہ چاہیے، ایسے ہی اللہ کے گھر سے محبت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں مساجد سے محبت عطا فرمائے. اور اس نوجوان کے بارے میں جس کے بارے میں حدیث آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے. ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، ذرا اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے؟ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں مجبوراً، لیکن ایسے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مچھلی بے چین ہوتی ہے جلدی سے پانی میں جانے کے لیے. اسی طرح ایک بندہ مومن مسجد سے نکلتا ہے فجر کے بعد، معیشت میں، معاشرت میں یہ سارا یہ ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی دکان کھول رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، ضروری ہے. لیکن جیسے ہی 8-9 گھنٹے کی محنت کر لی اپنی معاش کے لیے، معاملات کر لیے، فوری طور پر ظہر میں حاضری دے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اقامت صلات کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد اللہ کا گھر، اس کو آباد کرنا، آباد صرف جمعے کے دن نہیں یا عیدین میں نہیں، ہر نماز میں کوشش کریں ہم الصلاۃ حی علی الصلاۃ کا جواب دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کوشش کر کے مسجد میں آئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بات، یہ نماز اللہ کو یاد کرنے، یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہونا، جتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی یاد رہے یا اللہ کو یاد رکھیں، اتنا زیادہ انسان دنیا کی محبت سے بچتا چلا جائے گا اور رب کی محبت اس کے دل میں آتی چلی جائے گی. اور جتنا زیادہ اپنے رب سے محبت کرے گا، اپنے رب سے ملنے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اب ذرا آخری بات پر غور کیجئے گا، کیا واقعتاً اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق بھی ہے؟ رب کا دیدار، رب کی رضا، رب سبحانہ و تعالی کی زیارت، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا شوق ہمارے دل میں نہیں رکھا؟ کیا اس کی ایک پیاس ہمارے دل میں نہیں ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو نماز تو اس کا ایک ذریعہ ہے. جب سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، یوں سمجھو کہ اپنا سر تم نے رب کے قدموں میں رکھ دیا، کیا اس کا احساس ہوتا ہے؟ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلی تو یہاں کی جانے والی سرگوشی رب کائنات سن رہا ہے، کیا اس کا احساس ہوتا ہے؟ کیا احساس ہوتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہیں؟ سیدنا علی قیام کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا جسم لرز جایا کرتا تھا، رکوع اور قیام صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائے. کیا ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے سجدے بھی واقعتاً اس معیار کے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نماز کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس جمعے کی اہمیت کو سمجھیں گے. ایک 5 وقت نماز ہے الحمدللہ، ایک ہے جمعے کا دن خاص طور پر. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. وذروا البیع، اور تمام تجارت لین دین چھوڑ دو، ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم کوشش کریں گے جمعے کی اہمیت، فضیلت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا اس میں نماز جمعہ کی کیا اہمیت ہے، اس اجتماع کی کیا اہمیت ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.